أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے, اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے, اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے, اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے, اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے, اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے, پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے. بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا, اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے. سورہ شمس کی آیات 1-10 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے چھروں کے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ علامہ سید عارف حسین الحسینی کی 35ویں برسی کے مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا, اور سامعین, ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا طلوع. سامعین, حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, خدا کے خوف سے گریا جہنم کی آگ سے نجات ہے. اسی طرح ایک اور جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ قوم ہرگز فلاح اور رستگاری نہیں پائے گی جو مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے. Thank you. سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہے. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. میزائل ڈرون اور الیکٹرانک جنگ کے شعبوں میں ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے نئے اسٹریٹجک سسٹم اور آلات کی رونمائی کر کے انہیں اس فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو پولیس نے توشہ خانہ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد گرفتار کر لیا ہے. ہندوستان کی ریاست منی پور کے فسادات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 180 ہو گئی ہے. سوڈان میں خانہ جنگی میں ایک بار پھر شدت آ گئی ہے اور ایران کے ویٹ لفٹروں نے ایشین چیمپئن شپ کے مقابلوں کی سپر ہیوی ویٹ کیٹیگری میں سونے اور چاندی کے تمغے جیت لیے ہیں. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہیں خبریں تفصیل سے. میزائل ڈرون اور الیکٹرانک جنگ کے شعبوں میں ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے نئے اسٹریٹجک سسٹم اور آلات کی رونمائی کر کے انہیں اس فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے. سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی، سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری اور کئی دیگر سرکاری اور عسکری عہدیداروں کی موجودگی میں سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے سینکڑوں اسٹریٹجک سسٹم، آلات اور ساز و سامان کی رونمائی کی گئی اور انہیں اس فورس کے حوالے کر دیا گیا. یہ سسٹم اور آلات ایرو اسپیس ادارے، میرین انڈسٹریز آرگنائزیشن، وزارت دفاع سے وابستہ ایویشن اور الیکٹرانک انڈسٹریز کے ادارے، نالج بیسڈ کمپنیوں، نجی شعبے اور سپاہ پاسداران کی بحریہ کے خصوصی مراکز کے سائنسدانوں اور ماہرین کی کوششوں کا نتیجہ ہیں. مختلف قسم کے جاسوس اور حملہ آور ڈرون طیارے، مختلف قسم کی فوجی گاڑیاں اور الیکٹرانک جنگ کے شعبے میں جارحانہ اور دفاعی سسٹم ایسے جدید آلات اور سسٹم ہیں جن کی رونمائی کی گئی ہے. راڈار سسٹم کے ہمراہ کروز میزائل کو فائر کرنے والے مختلف قسم کے ٹرکوں اور 300 کلومیٹر سے 1000 کلومیٹر تک مار کرنے والے سینکڑوں کروز اور بیلسٹک میزائل بھی سپاہ پاسداران کی بحریہ کے حوالے کیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو پولیس نے توشہ خانہ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے عمران خان کو زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا. انہیں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہائی سیکورٹی زون کے لاک اپ میں رکھا جائے گا. چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. اس سے پہلے سیشن جج ہمایوں دلاور نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر الزامات ثابت ہوتے ہیں. ان پر جھوٹے اثاثے ظاہر کرنے کا الزام ثابت ہوا. انہوں نے عمران خان کو 3 سال قید اور 1,00,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی. سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے عمران خان 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے ہیں. واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ سیشن کورٹ معاملے کو سن کر دوبارہ فیصلہ جاری کرے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی گرفتاری کو اعلی عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ توشاخانہ کیس کے ذریعے عدالتی نظام کی پیشانی پر ایک اور سیاہ دھبا لگا دیا گیا ہے۔ تاریخ کے بدترین ٹرائل میں انصاف کے قتل کی کوشش کی گئی۔ ہندوستان کی ریاست منی پور کے فسادات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 180 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں 3 مہینے سے زیادہ عرصے سے فرقہ وارانہ اور نسلی فسادات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی ذرائع سے موصول رپورٹ کے مطابق تازہ حملے میں مہتئی برادری کے کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ مشتعل ہجوم کے اس حملے میں کم سے کم 3 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مشتعل ہجوم نے یہ حملہ منی پور کے ضلع بشنو پور میں کیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مشتعل ہجوم نے بشنو پور میں سیکورٹی دستوں کی کئی چیک پوسٹوں پر بھی حملہ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بلوائی اس حملے میں منی پور رائفلز کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر کے اسلحہ اور گولہ بارود لوٹ کر لے گئے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ریاست منی پور میں متحرک قبائل ایک دوسرے پر حملے کے لیے ڈرون طیاروں اور بھاری ہتھیاروں سے بھی کام لے رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق منی پور کے دارالحکومت امپھال ایسٹ اور ویسٹ میں سنیچر سے دوبارہ کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ریاست منی پور میں 3 مئی سے جاری فسادات میں 180 افراد مارے جا چکے ہیں، لیکن غیر سرکاری رپورٹوں میں منی پور میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے۔ منی پور فسادات میں بہت سی خواتین کو اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کی وزارت صنعت و تجارت کے تجارتی ترقی کمیشن کے ترجمان سید روح اللہ لطیفی نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کی تجارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سید روح اللہ لطیفی کا اس بارے میں کہنا تھا کہ گزشتہ سال ایران اور پاکستان کے درمیان 2 ارب 33 کروڑ ڈالر کی تجارت ہوئی اور 42,85,000 ٹن سے زیادہ سامان کا لین دین کیا گیا۔ اس میں گزشتہ سال کی نسبت وزن کے لحاظ سے 30% اور قدر و قیمت کے لحاظ سے 48% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 ارب 33 کروڑ کے باہمی لین دین میں ایران نے پاکستان کو 1 ارب 49 کروڑ ڈالر کا سامان برآمد، جبکہ پاکستان سے تقریباً 85 کروڑ ڈالر کا سامان درآمد کیا۔ سوڈان میں خانہ جنگی میں ایک بار پھر شدت آ گئی ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں متعدد دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ خرطوم کے جنوبی علاقوں میں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورس کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ میڈیا ذرائع نے سوڈان کے شہر ام درمان میں بھی شدید جھڑپیں جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے بچوں کے امور کے ادارے یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ سوڈان میں انسانی المیہ رونما ہو رہا ہے۔ یونیسیف کے مطابق سوڈان کی خانہ جنگی میں 17 لاکھ بچے بے گھر اور لاوارث ہو چکے ہیں۔ سہونی جاسوسی اور فوجی حکام نے اپنے ایک ہنگامی اجلاس میں مقبوضہ علاقوں میں بڑھتے بحران کے بعد اسرائیل کے ممکنہ زوال پر اپنی حکمت عملی کا جائزہ لیا ہے۔ سہونی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق سہونی جاسوسی کے اداروں اور فوج کے اعلی حکام نے مقبوضہ علاقوں میں جاری بحرانی صورتحال کے بارے میں ایک ہنگامی اجلاس تشکیل دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس اجلاس میں مقبوضہ علاقوں میں جاری سیاسی اور عدالتی بحران کے دوران اسرائیل کے ممکنہ زوال پر اپنی حکمت عملی کا جائزہ لیا۔ سہونی جاسوسی اور فوجی حکام نے عدلیہ سے متعلق اپنے قانون کی حمایت اور اسی طرح سہونی عدالت عالیہ کی حمایت سے متعلق بھی اتفاق رائے کیا۔ دنیس نے سہونی حکومت کے ایک ٹی وی چینل نے ایک سروے نتیجے کے اعلان کے ساتھ مقبوضہ علاقوں میں جاری بحران پر سہونی آبادی کے علاقوں میں پائی جانے والی بے چینی اور اضطراب کی خبر دی ہے۔ اس سہونی ٹی وی چینل نے اعلان کیا ہے کہ 33% غاصب سہونی مقبوضہ علاقوں کو ترک کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ جبکہ 31% سہونیوں کو تمام مقبوضہ علاقوں میں جاری بحران اور احتجاجات و مظاہروں کے نتیجے میں خانہ جنگی کی ممکنہ آگ بھڑک اٹھنے پر گہری تشویش لاحق ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں بے گھر افراد کی تعداد میں گزشتہ سال کی نسبت تقریباً 10% اضافہ ہو گیا ہے۔ برطانیہ میں سڑکوں پر سونے والے افراد کے بارے میں کام کرنے والے ایک چینل کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اپریل سے جون کے دوران لندن میں 3272 افراد سخت حالات میں سڑکوں پر سوئے، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ تعداد 2998 تھی۔ ان اعداد و شمار میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لندن میں ان بے گھر افراد میں سے تقریباً نصف کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ امریکی جاسوس تنظیم سی آئی اے کے ایک سابق افسر نے کہا ہے کہ واشنگٹن جنگ یوکرین کے خطرناک نتائج سے امریکی عوام کو باخبر نہیں کر رہا ہے۔ امریکی سی آئی اے کے ایک سابق افسر اسکاٹ ریٹر نے ایک انٹرویو میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ اس بات کے اعتراف سے خوف زدہ ہے کہ یوکرین کو فراہم کی جانے والی بیشتر مالی امداد صرف یوکرینی حکام کی جیبوں میں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت اس بات کا راز کھولنے کی جرات نہیں کر سکتی کہ وہ دنیا کے کرپٹ ترین ملک کی مالی مدد کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے امریکی مالی مدد کا یوکرینی حکام کی جیبوں میں پہنچنا زیلنسکی کی حمایت میں مکمل شکست کے مترادف ہے۔ یوکرین کی جنگ کے 17 ماہ پورے ہو رہے ہیں۔ اس دوران امریکہ اور نیٹو کے رکن ممالک نے یوکرین کی اربوں ڈالر کی مالی مدد کی ہے، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے نمائندے نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیار دفاعی نوعیت کے ہیں، جن کو حفاظت سے رکھنے کا شمالی کوریا کا پورا حق ہے۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے مندوب کم سونگ نے اوکس پلیمان اور جنوبی کوریا کے ساتھ امریکی ساز باز پر کڑی تنقید کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں سے ایسے ممالک کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو پیونگ یانگ کے اقتدار اعلی اور سیکورٹی مفادات کا احترام کرتے ہیں۔ اوکس ایک سیکورٹی معاہدہ ہے جس کے مطابق امریکہ اور برطانیہ نے آسٹریلیا کو جوہری آبدوز کے سلسلے میں مدد فراہم کرنے کا وعدہ اور سمندر میں اپنی فوجی موجودگی بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے ویٹ لفٹروں نے ایشین چیمپئن شپ کے مقابلوں کی سپر ہیوی ویٹ کیٹیگری میں سونے اور چاندی کے تمغے جیت لیے ہیں۔ نئی دہلی میں ہونے والے یوتھ ایشین چیمپئن شپ کے مقابلوں میں ایرانی ویٹ لفٹروں کروش زارے، حسن امادی، علی رضا اسفندیاری اور تاہا نعمتی نے 109 کلوگرام اور 109 کلوگرام پلس کی کیٹیگری کے مقابلوں میں شرکت کی۔ حسن امادی نے 158 کلوگرام وزن اٹھا کر چاندی کا تمغہ جیت لیا، جبکہ کوروش زارے نے کلین اینڈ جرک میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ دوسری جانب علی رضا اسفند یاری نے 109 کلوگرام پلس کی کیٹیگری میں ایک چاندی کا اور 2 سونے کے تمغے جیت لیے۔ اسفند یاری نے اسنیچ میں 177 کلوگرام وزن اٹھا کر سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ کلین اینڈ جرک میں 207 کلوگرام وزن اٹھا کر چاندی کا تمغہ جیتا اور مجموعی طور پر 384 کلوگرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ 109 کلوگرام پلس کی کیٹیگری میں بھی تاہا نعمتی نے، کہ جنہوں نے یوتھ مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتا تھا، اسنیچ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، جسے پیش کر رہے تھے ہاشم علی۔
اور سامعین اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اس گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تہران کے معروف سیاسی تجزیہ نگار غلام عباس حیدری، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
حیدری صاحب، ہمیں خبروں کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں اپنے تمام جو سامعین ہیں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان بالآخر آج گرفتار ہو گئے ہیں اور زمان پارک سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ جو سیشن کورٹ ہے توشہ خانہ کیس میں، انہوں نے جو جج ہیں دلاور، انہوں نے انہیں جو ہے 3 سال قید کی سزا سنائی ہے اور 1,00,000 روپے جرمانہ بھی ان پر عائد کیا گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ 5 سال کے لیے جو انہیں نااہل بھی کر دیا گیا ہے۔ بہرحال عمران خان نے اس سے پہلے کئی پیشیوں پر بھی وہ حاضر ہوئے، لیکن آج جو ہے نہ وہ حاضر ہوئے اور نہ ہی ان کے وکلاء۔ البتہ ان کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے تھے اور ہم نے عدالت کو یہ پیغام بھی دیا تھا کہ ہم وہاں پہ ہیں، اس لیے آ نہیں سکتے، لیکن جج نے آج صبح 1-2 مرتبہ کاروائی جو ہے وہ شروع کی اور پھر جو ہے ان کے وکلاء سے کہا کہ وہ آئیں۔ اس کے بعد جب وہ نہیں آئے تو انہوں نے جو ہے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ہرچند کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد بازی میں جو ہے جج نے جو ہے یہ سزا سنائی ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں اس سے پہلے بھی جو سابق وزیراعظم ہیں جس طرح نواز شریف ہو گئے یا محترمہ بے نظیر بھٹو یا اس سے پہلے جو صدر آصف زرداری، انہوں نے بھی تحائف وصول کیے تھے، اور عمران خان کا شروع میں یہ مطالبہ تھا کہ آپ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جس نے بھی تحائف لیے ہیں ان سب کے مقدمات کو ایک جگہ جو ہے آپ شروع کریں، لیکن صرف اور صرف عمران خان کے خلاف جو ہے وہ مقدمے کا آغاز ہوا اور پھر آج انہیں جو ہے وہ سزا سنائی گئی۔ البتہ عمران خان کے پاس اب ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد جو ہے پھر سپریم کورٹ میں جو ہے حق رکھتے ہیں کہ وہ اپیل کریں، لیکن ساتھ ہی اب جو عدالتیں ہیں ان کی چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، یعنی 9 ستمبر تک جو ہے عدالتیں بند ہیں، لیکن جو انتہائی اہم مقدمات ہیں اس میں جو ہے آپ اپیل کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہے جج اویلیبل ہوتے ہیں۔ اب چونکہ کل سنڈے ہے تو اس لیے منڈے کو جو اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وکلاء اس حوالے سے کیا کرتے ہیں، لیکن سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں اور تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن یوں دکھائی دے رہا ہے کہ تحریک انصاف شاید اس انتخابات میں شرکت نہ کر سکے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ عمران خان کو سزا ہو گئی ہے اور وہ نااہل بھی قرار پائے ہیں اور وہ جیل بھی چلے گئے ہیں، یعنی لاہور سے انہیں اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ انہیں رکھیں گے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف جو جماعت ہے اس پر بھی جو ہے پابندی عائد کرنے کی جو ہے وہ کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ اگر تحریک انصاف پر پابندی عائد ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان میں ایک اور بھی بحران کا باعث بن سکتا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان جو ہے سخت سیاسی بحران سے دوچار ہے، اقتصادی صورتحال پاکستان کی گھمبیر ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب انتخابات بھی ہونے والے ہیں، اور اگر انتخابات میں تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملتی ہے شرکت کرنے کے حوالے سے تو اس سے مزید جو ہے پاکستان کا جو بحران ہے سیاسی وہ پیچیدہ ہو جائے گا، اور شاید جو ہے اگر تحریک انصاف پر پابندی عائد ہو جائے تو ٹرن آؤٹ بھی جو ہے بہت ہی کم رہے گا، اور میرے خیال میں پاکستان کے عوام جو ہے اس انتخابات کو شاید منظور بھی نہ کر لیں، یعنی مان بھی نہ لیں، اس لیے کہ سب سے بڑی جماعت اگر انتخابات سے آؤٹ ہو تو اس کے نتائج بھی سب کے سامنے ابھی سے ہی واضح ہو جائیں گے کہ کس کی جو جماعت ہے اور کون سی جو اتحاد ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہے پاکستان نے تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین ہیں شام احمد قریشی، انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد ایک ٹویٹ کیا اور پاکستانی عوام سے کہا ہے کہ وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور صبر کے دامن کو تھامے رکھیں اور کسی بھی قسم کی جو ہے توڑ پھوڑ اور تشدد سے باز رہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ جنگ جو ہے عدالتوں میں لڑیں گے اور عدالتی جنگ کے بعد جو ہے ہم اپنی صورتحال جو ہے وہ عوام پر واضح کریں گے. بہرحال آج جب انہیں سزا ہوئی تو زمان پارک میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ وکلا نے نعرے بازی کی اور جو تحریک انصاف کے وہاں کچھ کارکن تھے انہوں نے بھی زبردست نعرے بازی کی, لیکن اس کے باوجود جو ہے عمران خان کو گرفتار کر کے وہ لے گئے. جی
جی, میں یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, مختصر سا جواب فرمائیں گے. توشہ خانہ کیس کی سماعت 3 مرتبہ وقفے کے بعد شروع ہوئی اور عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہلی کا فیصلہ سنایا گیا, تو اس بارے میں آپ کیا تجزیہ کریں گے؟
دیکھیں, عمران خان نے کسی بھی رہنما کو, سیاسی جماعت کے لیڈر کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ انتخابات میں شرکت کرنے کے اہل نہیں ہوتے. تو اسی لیے, لیکن جج نے اپنے فیصلے میں 5 سال کے جو وہ سزا تجویز کی ان کے لیے کہ یعنی وہ 5 سال تک جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. انتخابات سے مراد وہ کسی جماعت کے جو وہ پھر صدر بھی رہ نہیں سکیں گے, یعنی اپنی تحریک انصاف جو ہے اس کے وہ صدر بھی نہیں رہ سکیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہیں 1,00,000 روپے جرمانہ بھی انہیں عائد کیا, اور اگر کہا کہ جرمانہ نہ دینے کی صورت میں مزید 6 ماہ کی جو ہے انہیں سزا ہو سکتی ہے. لیکن یہ سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے خلاف جو ہے 99% تحریک انصاف کے وکلا جو ہے منڈے کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جو اپیل دائر کریں گے, اور امکان یہی ہے کہ اسے جس اجلت میں انہوں نے جو جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے امکان یہی ہے کہ سزا جو ہے کل عدم قرار پا جائے.
آپ کا بہت بہت شکریہ حیدری صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے اردو پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اپنے قدموں کا دھونا۔
اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 مرداد، 18 محرم الحرام اور 5 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ محرم الحرام سن 2 ہجری قمری کو خداوند تعالی کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا۔ خداوند تعالی سورہ مبارکہ بقرہ کی 144ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول، ہم آسمان کی طرف اٹھی ہوئی آپ کی نگاہ دیکھ رہے ہیں، ان قریب آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب کر لیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی برحق ہے اور پروردگار کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا اور عارضی قبلہ تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کے لیے خدا تعالی کے فرمان کا انتظار تھا۔ آخر کار 18 محرم الحرام سن 2 ہجری قمری کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا، اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ 5 اگست 1802 عیسوی کو ناروے کے معروف ریاضی داں نیلس ہنریک ایبل پیدا ہوئے۔ ریاضی میں ان کی غیر معمولی ذہانت و صلاحیت ثانوی تعلیم کے دوران ہی آشکار ہو گئی تھی، اور اسی دور سے انہوں نے اس شعبے میں اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا، جس سے ان کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ ناروے کا یہ معروف ریاضی داں سن 1829 میں انتقال کر گیا۔ اگست 1895 عیسوی کو ڈیزل سے چلنے والی گاڑی ایجاد ہوئی۔ اس ڈیزل گاڑی کا موجد جرمن سائنسداں ڈاکٹر روڈولف ڈیزل تھا، جس کی وجہ سے بعد میں صنعتی اور اقتصادی دنیا، بالخصوص روڈ ٹرانسپورٹ کے میدان میں انقلاب رونما ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ اگرچہ آج کی دنیا میں کار اور موٹر کی صنعت میں کافی ترقی ہو چکی ہے، لیکن اب بھی ڈیزل گاڑیوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔14 مرداد سن 1285 ہجری شمسی کو مظفر الدین شاہ قاجار کو علماء کی قیادت میں ایرانی عوام کی مسلسل جدوجہد کے بعد آئینی فرمان پر دستخط اور اسے جاری کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ آئینی تحریک استبداد، ناانصافی اور ایران کے داخلی امور میں بیرونی مداخلت کو ختم کرنے کے مقصد سے شروع کی گئی تھی۔ قاجاری دربار میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی سے آگاہ ہوتے ہی عوام نے ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ حکومت کے کارندوں نے عوام کے اعتراض کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، جس کے دوران متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ آخر کار مظفر الدین شاہ قاجار نے، جو ملک میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے ڈر گیا تھا، عین الدولہ کو برطرف کر کے آئینی فرمان جاری کر دیا۔ اس فرمان کے بعد قومی مجلس شورا کے انتخابات ہوئے اور مجلس نے بعد میں آئین کی منظوری دی۔5 اگست سن 1988 عیسوی کو ممتاز اور مجاہد عالم دین اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید عارف حسین الحسینی کو عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گردوں نے نماز فجر کے موقع پر پشاور میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی نے نوجوانی سے دینی تعلیم کا آغاز کیا اور ابتدائی تعلیم کے بعد نجف اشرف گئے، جہاں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے انقلابی نظریات سے واقف ہوئے۔ 1984 عیسوی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پاکستان میں اپنا نمائندہ مقرر فرمایا۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شہادت پر ملت پاکستان کے نام اپنے ایک مفصل تعزیتی پیغام میں آپ کو اپنا فرزند قرار دیا، اور شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی کے افکار کو زندہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی کے جلوس جنازہ میں پاکستان کے اعلیٰ سول و فوجی حکام، نیز مذہبی و سیاسی شخصیات کے علاوہ آپ کے ہزاروں چاہنے والوں نے شرکت کی۔ آپ کی نماز جنازہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے آیت اللہ جنتی نے پڑھائی۔ آپ کا مزار آپ کے آبائی علاقے پیواڑ میں واقع ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب علامہ سید عارف حسین الحسینی کی 35ویں برسی کے مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش خدمت ہے.
شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
وہ کون تھا، وہ کون تھا جو حبابا سا وجود بن کر بظاہر ابھرا. وہ ایک سحر تھا کہ جس کے سینے سے نور کا ایک عظیم سیلاب مڈ پڑا تھا. وہ خون نہیں تھا، وہ روشنی تھی کہ جس نے خونخوار ظلمتوں کو سحر کے ہنگام مار ڈالا. وہ عارف حق تھا، عارف حق خودی کا عارف خدا کا عارف.
سامعین، آج 5 اگست شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت کا دن ہے. قائد ملت جعفریہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کا شمار عالم اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے راستے پر چلتے ہوئے اسلام کے احیاء اور اتحاد بین المسلمین کے پرچم کو بلند کیا. علامہ شہید عارف حسین نے سرزمین پاکستان میں مختلف میدانوں من جملہ سیاسی، دینی، ثقافتی اور انقلابی میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے. آپ نے پاکستان میں اتحاد بین المسلمین پر خصوصی تاکید کرتے ہوئے سنی اور شیعہ مسلمانوں کو اسلام کے مشترکہ دشمن امریکہ کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی دعوت دی. آپ نے اپنی سیاسی بصیرت اور جمہوری رویوں کی وجہ سے بڑی مختصر مدت میں پاکستان کی سیاسی شخصیات میں اپنا مقام منوا لیا تھا. آپ نے اپنے دور کے عامر ضیاء الحق کو اس وقت للکارا جب تمام سیاسی جماعتوں پر خوف طاری تھا. آپ نے اسلام کے دفاع کے اس وقت سامراجی طاقتوں بالخصوص امریکہ کے خلاف نعرہ بلند کیا جب پاکستان کی تمام تنظیمیں اور جماعتیں سپر پاور امریکہ کے خوف کی وجہ سے مکمل سکوت اختیار کر چکی تھیں. سامعین، علامہ شہید سید عارف حسین الحسینی نے اپنی قیادت کے 4 سالہ دور میں ملت کو نہ صرف منظم و مضبوط کیا بلکہ ان کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار کیا اور پاکستانی قوم کو ایک ایسی قوم میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جو توحیدی اور قرآنی راستے پر چل کر پرچم توحید کو تمام دنیا پر لہرا سکے. آپ نے اپنی سیاسی و مذہبی سرگرمیوں میں قیام پاکستان کے حقیقی فلسفے سے آگاہ کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کی.
سامعین، شہید علامہ عارف حسین الحسینی پاکستان کے شمال مغربی سرحدی و قبائلی علاقے پارا چنار کے افغان سرحد پر واقع گاؤں پیواڑ میں سید فضل حسین حسینی کے گھر میں پیدا ہوئے. اس دور دراز، دشوار گزار، بلند و بالا پہاڑوں میں گھرے قبائلی گاؤں کے بچے کو خدا کے لطف و کرم سے جو مقام ملتا تھا اس کے بارے میں کسی کو خیال و خواب بھی نہیں آیا ہوگا. انتہائی نجیب و شریف خاندان سے تعلق اپنی جگہ عارف حسین الحسینی کو جس نے بھی عمر کے کسی بھی حصے میں دیکھا، سنا یا نشست و برخاست کی ہے یا کسی بھی طرح قربت کا کوئی لمحہ اسے نصیب ہوا ہے، وہ ان کی شہادت کو آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی ان کے ذکر پر دیواروں سے ٹکریں مارتا دکھائی دیتا ہے اور اس کی زبان پر ایک ہی مصرعہ ہوتا ہے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں نہیں. اگر کشش و جذبے کی کوئی صورت ہوتی تو یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ صورت عارف حسین الحسینی کی تھی. اگر تقوی، اخلاص، سادہ زیستی کی کوئی صورت و تصویر مانگتا تو انہی کی تصویر کو پیش کیا جا سکتا تھا. اور اگر آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی ولایت فقیہ، امام خمینی، انقلاب اسلامی کا کوئی حقیقی عاشق پیرو جانسار کا پتہ پوچھتا تو اسے پیواڑ میں آرام فرما اس مرد قلندر کے شکستہ مزار پر لے جایا جاتا تو اس کی زبان پر بے ساختہ یہی شعر سنائی دیتا، ہم غمزدوں کے عارف حسینی سلام ہو، ہم غمزدوں کے عارف حسینی سلام ہو، تم پر میرے وطن کے خمینی سلام ہو۔
زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا، خطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ، دیکھی ہے کربلا ایک نئی بابا پا۔ زندہ ہے زندہ ہے۔
سامعین، شہید قائد کو پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کا بانی اور سرخیل کہہ سکتے ہیں۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی نے اپنے دور قیادت میں مسلم امہ کے اتحاد و وحدت کے لیے بھرپور کاوشیں کی اور مختلف فرقوں کے ماننے والوں کو اسلام کے نام اور مشترکات پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ وہ ہمیشہ اپنے ہمراہ کسی نہ کسی اہل سنت عالم دین کو دورہ جات میں ساتھ رکھتے تھے۔ ان کا اتحاد و وحدت امہ پر موقف بہت دو ٹوک ہوتا تھا، اور ان کے اس موقف کی بدولت یہ امید ہونے لگی تھی کہ دینی جماعتیں ملک کو بدترین آمریت سے نکالنے کے لیے اور اسلام کی آفاقی تعلیمات کے عملی نفاذ کے لیے مل بیٹھتی۔
سامعین، وہ جمعہ کا دن ہرگز نہیں بھولتا جب 5 اگست 1988 کی دمے فجر تھی۔ جمعہ کا دن تھا، پشاور کے جی ٹی روڈ پر واقع جامع معارف الاسلامیہ میں ایک فائر ہوا۔ یہ ایک فائر ایک ملت اسلامیہ کو یتیم کر گیا، ایک قوم کو بے آسرا کر گیا، ایک ملک میں قیادت کا نہ ختم ہونے والا قحط پیدا کر گیا۔ دین خدا کے ماننے والوں سے ایک بلند پایا دینی سیاستداں کو چھین گیا، روحانیت و معنویت کے متلاشیوں کو بھٹکتا ہوا چھوڑ گیا، شعور و فکر کے ارتقاء و بلندی کے خواہش مندوں کو اندھیری راہوں میں چھوڑ گیا۔ پاکستان کے نقشے پر استعمار کے حقیقی مخالف ایک عالم دین کے پاک باز خون کے انمٹ نقوش چھوڑ گیا، امید انقلاب کی روشن شمع کو اندھیروں میں جلتا ہوا چھوڑ گیا۔ یہ گولی کس نے اور کیوں چلائی، اور اس ایک گولی سے کون قتل ہوا اور کیوں قتل کیا گیا؟ قائد مظلوم علامہ سید عارف حسین الحسینی کو نماز فجر کی تیاری کے وقت ان کے پشاور میں واقع مدرسے جامع معارف الاسلامیہ کی بالائی منزل کی سیڑھیوں پر اس وقت شہید کیا گیا جب آپ پہلی منزل پر واقع وضو گاہ سے نیچے اتر رہے تھے۔
آپ واقعاً خدا شاہد ہے، میں آپ کے احساسات و جذبات دیکھ کر اپنے نفس کو خطاب کرتا ہوں کہ وائی برسو، اگر آپ ان نوجوانوں کے ساتھ، ان علماء اور ان بھائیوں کے ساتھ جنہوں نے پختہ عزم کر کے آگے بڑھا رہی ہیں، اگر ہم نے سستی کی تو یہ قافلہ تو خدا کی طرف بڑھے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ خدا ہم کو توفیق دے کہ آپ کی توقعات کے مطابق آپ کا یہ چھوٹا سا خادم خدمت گزار صحیح معنی میں خدمت کر سکے۔ میں نے تو پہلے دن یہ اپنے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ اس مقصد میں میرے خون میرا جو چیز کام آئے میں ملتی جا پر یہ درد نہیں کروں گا۔ اگر میری زندگی میں کوئی مثبت نقطہ نہیں ہے تو میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ میرا یہ ناقابل خون اسلام کے لیے کام کر کے میں کل محمد والے محمد کے ساتھ تو رو رہ ہو جاؤں گا۔
اے شہید اے حسین دلاور، پر تو عزم اب
اکبر اے شہید رہے آدمی لہروے راہ سپت پیمبر موت آئے بھلا تجھ کو کیسے تو تو زندہ ہے تا صبح محشر تیرا کردار ہی زندگی ہے آگہی تیرے مقصد کا جو گریا گناہ خمینی تجھ پہ نازاں تھی خود ہی شہادت ہم کو دی زندگی تو نے مر کر حیدر تیرے دل سے خون بہا ہے کربلا کا ہو گیا ہے غم ہرا پھر فاطمہ کا عارف حق شہید حسین تجھ پہ گریا گناہ خمینی نازاں تھی خود ہی شہادت ہم کو دی زندگی تو نے مر کر
سامین شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی یہ برسی ہم ایسے ایام میں منا رہے ہیں کہ جب کربلا والوں کا ذکر ہے شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی برسی کی مناسبت سے آپ سامعین کی خدمت میں عزاداری سید الشہداء کے بارے میں علامہ سید عارف حسین الحسینی کے کچھ اقوال بیان کرتے ہیں۔
سامعین شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے اپنی شہادت سے قبل عزاداری سید الشہداء کے بارے میں فرمایا تھا، یہ عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظلومین ظالموں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں انقلابات آ رہے ہیں۔ اگر مختار نے اپنے دور میں اس زمانے کی طاغوتی طاقت کے خلاف انقلاب برپا کیا تو وہ شہداء کربلا کے مقدس خون کی برکت سے تھا۔ اگر توابین نے اٹھ کر ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ جہاد کا آغاز کیا تو بھی کربلا والوں کی قربانی کا ثمر تھا۔ اگر بنی عباس نے بنی امیہ کے تخت کو سرنگو کیا تو انہوں نے بھی کربلا والوں سے درس لیا۔ اور اسی طرح آج اگر ایران میں خمینی عظیم نے اپنی ملت کے ساتھ مل کر امریکہ جیسی شیطانی طاقت اور اس کے چمچے شاہ کو ایران سے نکال کر باہر کیا ہے تو وہ بھی کربلا والوں کی عزاداری کی برکت سے تھا۔ اگر آپ بھی اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو بخدا عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جس میں آپ کو ہمیشہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا درس دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس مدرسہ حسینی اور اس عزاداری کو کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اسے زندہ رکھنا چاہیے اور عزاداری کے مسئلے کو پہلے سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔
سامعین ایک اور مقام پر شہید علامہ عارف حسین الحسینی فرماتے ہیں، میرے عزیزو حسین ابن علی وہ ذات ہے جو ایک محور اور مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس کے ارد گرد ہر مسلمان جو حج کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے وہ اس کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ آج اگر ہم اتحاد کرتے ہیں تو حسین کے نام پر، ہم اختلاف کو ہرگز پسند نہیں کرتے، ہم تو اسی رہبر کے مقلد ہیں اور اسی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں جو فرماتے ہیں وہ لوگ جو شیعہ و سنی کے درمیان اختلافات کو ہوا دیتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی بلکہ وہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔
یہاں پر مسلمانوں کی خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف شیعہ اور کفر کا نہیں ہے، صرف سنی اور کفر کا نہیں ہے، بلکہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ تو جب اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے تو پاکستان کے مسلمانوں کو امریکہ کے خلاف اور ایران اسلامی کی مدد کے لیے میدان میں آنا چاہیے، اور خصوصاً امریکہ کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ انہوں نے ایران کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو پاکستانی مسلمان اس حملے کو پاکستان کے خلاف سمجھ کر ان کا ضرور انتقام لیں گے۔
سامعین، ایک اور مقام پر شہید قائد عارف حسین الحسینی نے فرمایا، آزاداری کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آزاداری کا مخالف وہ ہوتا ہے جو شیعہ مذہب کا مخالف ہو۔ جو شیعہ مذہب کو ختم کرنا چاہتا ہو وہ سوچتا ہے کہ جب تک شیعوں میں آزاداری برپا ہے اس وقت تک ہم انہیں ختم نہیں کر سکتے، اس لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے آزاداری کو ان سے چھین لیا جائے، اس کے بعد اس مذہب کو ختم کیا جائے۔ تو اب جو بھی آزاداری کا مخالف ہے وہ در حقیقت تشیع کا مخالف ہے۔ اس وقت آپ جتنے بھی عقائد دیکھ لیں بخدا ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اکثر و بیشتر جتنے بھی علماء وائز اور ذاکرین ہیں سب اس بات پر متفق ہیں۔ سامعین، ہر بزرگ شخصیت اور عظیم شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مختلف وسائل کے ذریعے اپنے پیغام کو آئندہ نسلوں تک پہنچائے، لہٰذا ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامور سلاطین یا دوسرے بزرگ لوگ اپنے پیام کو لوہے یا کسی اور دھات پر لکھ کر اسے اپنے ساتھ دفن کر لیتے تھے تاکہ آئندہ نسلوں تک ان کا یہ پیغام پہنچ سکے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ان کا یہ پیغام خاک کے نیچے دبا ہی رہ جاتا تھا اور آئندہ نسلوں تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ سالار شہدا حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب مسلمانوں اور آئندہ نسلوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ استعمال کیا۔ حسین ابن علی کا پیام کربلا سے ہوا میں گونج اٹھا اور وہاں سے مومنین اور مسلمین کے دلوں میں نقش ہو گیا، اور آج بھی مومنین نسل در نسل اپنی اپنی اولادوں تک وہ پیام حسینی پہنچا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام آج ایک مسلم حقیقت ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
وہ کون تھا جو حبابا سا وجود بن کر بظاہر ابھرا، مگر مثال صاحب رحمت فضائے ملت پچھا گیا تھا، وہ ایک ذرہ تھا، وہ ایک ذرہ تھا جس کے دل میں ہزار ہائے تمی شرارے رواں دواں تھے، وہ ایک کوہ عظیم تر تھا، وہ ایک کوہ عظیم تر تھا کہ جس کے سینے میں درد ملت کے لاکھوں آتش فشاں کے لاوے دہک رہے تھے، وہ ایک سحر تھا کہ جس کے سینے سے نور کا ایک عظیم سیلاب مڈ پڑا تھا، وہ خون نہیں تھا وہ روشنی تھی کہ جس نے خونخوار ظلمتوں کو سحر کے ہنگام مار ڈالا، وہ عارف حق تھا عارف حق، خودی کا عارف خدا کا عارف، وہ پرتو آفتاب ایران رہے خمینی کا وہ مسافر، خط شہادت پہ اپنے محکم قدم جما کر ہمیں بھی پہ ہم پکارتا ہے، حسین والو حسین والو۔
آج تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے شہید علامہ عارف حسین حسینی کی 35ویں برسی کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ اور لیجیے اب نشریات کا اگلا پروگرام سماعت فرمائیے، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان کی بعض سرخیوں سے۔ راہل کی سزا پر روک، لوک سبھا کی رکنیت کی بحالی کی راہ ہموار۔ گیان واپی مسجد کے سروے کو ہری جھنڈی، سپریم کورٹ سے مسلم فریق کا مطالبہ خارج۔ اور ہریانہ میں روہنگیا کی کچی بستی پر بلڈوزر ایکشن، جمعے کی نماز لوگوں نے گھروں میں ادا کی، بہت سی بلڈنگ اور میڈیکل زمین دوز۔ اور سامعین، اخبار منصف نے دائرہ تحریر کیا جس کا عنوان ہے حقیر سیاست کے لیے زندگیاں داو پر۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے وطن عزیز ہندوستان کو حقیر سیاست کے لیے فرقہ پرستی، نفرت اور تشدد کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ زعفرانی قوتیں 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار نظر آ رہی ہے۔ منی پور سے لے کر ہریانہ تک اکثریت پسندی کی استبداد دانہ سیاست کے ہولناک مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ ہندوتوا طاقتیں بلا کسی خوف و خطر کھلے عام دہشت گردی کرتے ہوئے مسلمانوں کی مساجد اور دیگر املاک کو نظر آتش کر رہی ہیں، بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہیں، اور حکومت اور پولیس بے حس و حرکت بنی گویا ان کی حمایت کر رہی ہے۔ بلا لحاظ مذہب و ملت عوام کی جان و مال کی حفاظت کا حلف لینے والے حکمراں کھلی جانبداری اور تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ووٹ بینک کی سیاست نے ان کے ضمیروں کو مردہ بنا دیا۔ وہ انسانیت، ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی و پرامن بقائے باہمی کا سبق فراموش کر چکے ہیں۔ انتخابات میں کامیابی اور اقتدار ہی ان کی زندگی کا واحد مقصد نظر آ رہا ہے، جس کے لیے وہ انسانی زندگیوں کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کا یہ بیان حقیقت سے بے حد قریب معلوم ہو رہا ہے کہ ہریانہ کے نو سے شروع ہونے والا اور ریاست کے مختلف حصوں میں پھیلنے والا تشدد اچانک نہیں تھا، بلکہ 2024 کے انتخابات سے قبل اس طرح کے کئی واقعات رونما ہوں گے۔ انہوں نے ایودھیا میں زیر تعمیر رام مندر یا ہندوستان کے کسی اور بڑے مندر پر حملہ کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ان کے مطابق حکومت راج ہندوؤں کو فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ان کے مطابق وہ بی جے پی کے ایک بڑے لیڈر کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ 2019 کے انتخابات سے قبل کشمیر کے پلوامہ میں فوجی قافلے پر اچانک دہشت گرد حملہ، اور اس حملے سے سیاسی فائدہ اٹھا کر جس رائے دہندوں کے دہنوں کو ملک کو درپیش دیگر سلگتے مسائل سے موڑا گیا، اور فوجیوں کی لاشوں پر ووٹ مانگ کر انتخابی کامیابی حاصل کی گئی، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ستیہ پال ملک کے اندیشوں کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کے عوام کو بے حد چوکس رہتے ہوئے اقتدار کے لالچی افراد کی سازشوں کا شکار نہیں بننا چاہیے، کیونکہ موجودہ حکمراں اپنے سیاسی مفاد کے لیے انسان تو انسان جانوروں کی زندگیوں سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک میں بے زبان چیتے بھی وزیر اعظم مودی کی خود نمائی اور شہرت پسند سیاست کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں۔ اب تک وہاں 9 چیتوں کی موت ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ پر کیا گیا ایک دن کا تماشا چیتوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ کونو نیشنل پارک میں جنوبی افریقہ اور نیمبیا سے کل 20 چیتوں کو لایا گیا ہے۔ ان چیتوں کو کونو نیشنل پارک میں رکھا گیا ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے خود ان چیتوں کو کونو نیشنل پارک میں چھوڑا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ چیتے یکے بعد دیگرے مر رہے ہیں۔ ہندوستانی آب و ہوا چیتوں کے لیے سازگار نہیں رہی، اسی لیے آج سے کئی دہائی قبل ہی ہندوستان سے چیتوں کا وجود ختم ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود اپنی سالگرہ کو یادگار بنانے اور سارا دن ٹی وی پر چھائے رہ کر سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے نریندر مودی چیتوں کو ان کے فطری مسکن سے نکال کر ہندوستان لے آئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک نو چیتے حکمرانوں کی گھٹیا سیاست کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں، اور ماں باقی چیتوں کے بچنے کی بھی کوئی تمانیت نہیں ہے، کیونکہ ایک انگریزی اخبار کی رپورٹ کے مطابق جس قومی چیتا پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کے تحت گزشتہ ستمبر میں 20 چیتوں کو ہندوستان منتقل کیا گیا تھا، اس کے تمام ارکان جو جنوبی افریقہ اور نیمبیا کے ماہرین ہیں نے سپریم کورٹ کو مکتوب طے کرتے ہوئے انہیں اندھیرے میں رکھے جانے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پروجیکٹ کے انتظام پر سنگین خدشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر ماہرین کو نظر انداز کر کے ان کے خدمات حاصل کی جاتی تو کچھ چیتوں کو موت سے روکا جا سکتا تھا، مگر مرکز کی مودی حکومت اور ریاستوں کی بی جے پی حکومتیں معیشت سمیت تمام شعبوں کے ماہرین کی آرا کو قابل اعتنا نہیں سمجھتی۔ وہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، جس کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ گودی میڈیا جس نے چیتوں کی ہندوستان منتقلی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے تماشے کو دن بھر راس نشر کیا اور کئی دن تک مختلف عنوانات سے چیتوں کی ہندوستان کی آمد کو نریندر مودی کے کارنامے کے طور پر پیش کرتے رہے، اب ان چیتوں کی ایک بعد دیگرے موت پر ان کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں۔ یہ سوال کرنے کی ہمت کوئی نہیں کر رہا ہے کہ ان چیتوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے۔ اگر مودی حکومت چیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے قابل نہیں تھی تو انہیں ان کے فطری مسکن افریقہ سے یہاں کیوں لایا گیا؟ کیا چیتوں کی موت مودی حکومت کی ناکامی اور نااہلی کا نتیجہ ہے؟ حیوانات کے حقوق کے لیے وقتاً فوقتاً چیخ پکار کرنے والی تنظیم پیٹا چیتوں کی موت پر خاموش کیوں ہے؟ چیتوں کی اموات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا مبقی چیتوں کو اب بھی ہندوستان میں رکھنا درست ہوگا؟ اور سامعین، آئیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی کچھ شہ سرخی یہ ہے: توشہ خانہ کیس، منتقلی کی درخواست مسترد، سیشن جج فریقین کو دوبارہ سن کر قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادیوں کا اجلاس، انتخابات بر وقت، نئی مردم شماری پر مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ قبول ہوگا، اور بھارت بھی پاکستان کے ساتھ ہمسائیگی کے تعلقات کا خواہاں ہے۔ سامعین، اسی اخبار نے داریہ تحریر کے عنوان ہے قومی اسمبلی بدھ کو تحلیل۔ اخبار لکھتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے قومی اسمبلی 9 اگست بروز بدھ تحلیل کیے جانے کے اعلان سے ملک کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں اس تاثر کا ختم ہو جانا یقینی امر ہے جس میں عام انتخابات مؤخر کیے جانے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 15ویں قومی اسمبلی اپنی مدت کی تکمیل سے قبل تحلیل ہو جائے گی، جس کا یہ مطلب ہے کہ عام انتخابات 90 روز میں ہوں گے، کیونکہ آئین میں کہا گیا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتے تو انتخابات 60، جبکہ قبل از وقت تحلیل کیے جانے کی صورت میں مدت بڑھ کر 90 روز ہو جائے گی۔ اتحادی حکومت ہونے کے ناطے وزیر اعظم کے اس اعلان میں اپنی حلیف جماعتوں سے صلاح مشورے کی واضح جھلک دکھائی دیتی ہے، جس کی روح سے محض 3 دن قبل اس اقدام کی بدولت پی ڈی ایم کو الیکشن کی تیاری کے لیے 60 کے بجائے 90 دن اور اسے عوام کے پاس جانے اور مؤثر انتخابی مہم چلانے کے لیے مناسب وقت مل جائے گا۔ اس دوران پی ڈی ایم سے وابستہ جماعتیں اپنے دور اقتدار کی کم مدت اور درپیش چیلنجوں کا مناسب جواز پیش کر سکیں گی۔ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کی مدت 18-25 دن بنتی ہے، جبکہ پی ڈی ایم کو حکمرانی کے لیے 480 دن ملے، جس میں 9 مئی سے پہلے تک پی ٹی آئی مسلسل سڑکوں پر احتجاج میں رہی اور ہر آنے والے دن پیدا شدہ خدشات سے معیشت کے دیوالیہ ہونے کی تلوار اس کے سر پر لٹکتی رہی، جس کی وجہ سے ملک مسلسل افواہوں اور افراتفری کی زد میں رہا۔ آئینی اداروں کے درمیان کھینچا تانی اور کشمکش نے ایک ہیجانی کیفیت کو جنم دیا۔ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے وقت عوام کو یہ گمان تھا کہ تجربہ کار اتحادی حکومت انہیں معاشی گرداب سے نکالے گی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ان کی یہ خوش فہمی خواب کی شکل اختیار کرتی چلی گئی۔ مہنگائی کا ایسا خطرناک اور ناقابل برداشت طوفان برپا ہوا جو غریب اور لوئر مڈل کلاس کی امیدوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گیا۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں کے بھاری بوجھ تلے غریب دب کر رہ گیا۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھرنے کے باوجود پی ٹی آئی ایم سے وابستہ جماعتوں کو اپنی محض 16 ماہ کی کارکردگی کے تناظر میں انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرنا بہت بڑا چیلنج دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف کسی بھی برسر اقتدار آنے والی جماعت کے لیے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آنے والی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 5 سالہ مدت توڑ جوڑ میں نہ گزرے اور منتخب حکومت یکسوئی سے اپنی انتخابی منشور پر عمل پیرا ہو سکے، اور نہیں تو کم از کم سیاسی عمل میں استحکام آ سکے۔ مخلوط حکومت میں مصلحتوں کے بنا پر عموماً جو قواتیں جنم لیتی ہیں ان کا آغاز بھاری بھرکم اور غیر ضروری کابینہ بنانے سے ہوتا ہے جو کسی طرح ملک کے معاشی مفاد میں نہیں، کیونکہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں پیدا ہونے والے اختلافات جن مسائل کو جنم دیتے ہیں اس کی وضاحت یہاں ضروری نہیں۔ آئندہ انتخابات میں برسر اقتدار آنے والی حکومت کو جو چیلنجر پیش ہوں گے ان میں سر فہرست مہنگائی کا خاتمہ ہے، اس کے بعد قومی اداروں کے مابین کھینچا تانی یا اس کا تاثر ختم کرنا، عوامی نوعیت کے پروگراموں کی قانون سازی، معیشت کی بحالی اور خصوصاً ایسی مقدر فضا سے نکلنا جو گزشتہ 5 برسوں میں افراتفری کا باعث بنی شامل ہے۔ نئی قانون سازی کے تحت اس غیر قانونی صورتحال، معاف کیجیے گا، اس غیر یقینی صورتحال کے تناظر میں آنے والی نگراں حکومت پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جس کا فیصلہ 2-3 روز میں ہونے والا اور اس کا قیام کسی قسم کے اختلافات کی وجہ سے نہیں بننا چاہیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام طلوع، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مریض ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام طلوع۔ عزیز سامعین، پروگرام طلوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، 14 مرداد مطابق 5 اگست کو اسلامی انسانی حقوق اور انسانی کرامت و شرافت کے دن کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ انسان ذاتی اور فطری طور پر خدا کی جانب سے ودیت کی گئی روح اور عقل کے سبب کہ جو صرف انسانوں کو عطا کی گئی ہے، صاحب کرامت مخلوق ہے۔ یہ کرامت و شرافت دنیا کے تمام انسانوں سے متعلق ہے، خواہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس بنا پر انسانی عزت و کرامت پر انسانی حقوق کے ایک اہم حصے کی حیثیت سے ہمیشہ توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اسلامی انسانی حقوق اور انسانی کرامت و شرافت اسلامی ملکوں کے درمیان عصر حاضر کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ واضح رہے کہ 5 اگست 2008 کو ایران کی تجویز پر اسلامی تعاون تنظیم OIC نے اس دن کو اسلامی انسانی حقوق کا نام دیا تھا۔ یہ دن اس تاریخ کی یاد دلاتا ہے جب 5 اگست 1990 کو OIC میں اسلامی نقطۂ نگاہ سے انسانی حقوق کے اعلامیے کی منظوری دی گئی تھی۔ سامعین، سب سے پہلے اگر ہم انسانی حقوق کی تاریخ کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں 20ویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام کی طرف اشارہ کرنا چاہیے۔ تاریخ کا وہ دور کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی بار قوموں کے عالمی منشور میں انسانی حقوق پر توجہ دی گئی اور لیگ آف نیشنز کے رکن ملکوں یا اقوام عالم نے خواتین، مرد مردوں اور بچوں کے کام کرنے کے لیے منصفانہ اور انسانی حالات پیدا کرنے اور اسی طرح اپنے نو آبادیاتی مقامی باشندوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ روا رکھے جانے کو یقینی بنانے کے عزم اور کوشش کا اظہار کیا۔ لیگ آف نیشنز کے نظام میں سرپرستی کے نظام سے متعلق شعبے میں قوموں کی فلاح و بہبود اور ترقی کی ذمہ داری حکومتوں کے سپرد کی گئی۔ اس کے علاوہ 1919 کے امن معاہدے کے کچھ حصوں کے بارے میں بعض حکومتوں کو ذمہ داری سونپی گئی کہ لیگ آف نیشنز کا رکن بننے سے پہلے وہ اپنے ملک کی قومی اقلیتوں کے فائدے کے لیے اپنی حاکمیت میں بعض حدود کو تسلیم کریں۔ دوسری عالمی جنگ کے ہولناک جرائم اور واقعات کے بعد کہ جس میں لاکھوں افراد کی جانیں ضائع ہوئیں، اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کمیشن کے عنوان سے ایک کمیشن کو کہ جسے عالمی برادری یا لیگ آف نیشنز کا نام دیا گیا، اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ انسانی حقوق کے سلسلے میں ایک مسودہ ترتیب دے۔ اس کمیشن نے اپنے تیسرے اجلاس میں انسانی حقوق کا اعلامیہ تیار کیا۔ یہ اعلامیہ آخر کار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کیے جانے کے بعد 10 دسمبر 1948 کو 48 مثبت ووٹوں سے منظور کیا گیا کہ جس میں کوئی بھی منفی ووٹ نہیں ڈالا گیا، تاہم 8 نیوٹرل ووٹ ڈالے گئے۔ اس طرح سے ایک ایسی دستاویز وجود میں آئی کہ جس کی روح سے انسانوں کے لیے اس لحاظ سے کہ انسان ہے، رنگ و نسل، جنس و زبان سے ہٹ کر بعض حقوق کا اعلان کیا گیا اور اس کو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا۔ لیکن انسانی حقوق کا اعلامیہ بجائے اس کے کہ دنیا کے ملکوں کے انسانوں اور ان کے حقوق کے مسائل سے متاثر ہو، زیادہ تر دوسری عالمی جنگ کے فاتح ملکوں اور مغربی رویوں اور ان کے نقطہ نظر سے متاثر تھا۔ اس لیے اس اعلامیے میں مادیت پسندانہ اور انسان دوستانہ رجحان کے سبب انسان کو اصالت دی گئی اور اسے تمام حقوق اور آزادیوں کا بنیادی مرکز قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کے نقطۂ نظر کے باعث کائنات کی ابتدا کو نظر انداز کرنے، دور اندیشی کے فقدان، انسان کی الہی فطرت سے غفلت اور ہیڈونزم جیسے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اس نقطۂ نظر کے علاوہ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کے تعارف میں جو کچھ اس کے فلسفے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تمام اقوام کو اس اعلامیے میں موجود حقوق کی تعمیل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ استدلال ایسی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے کہ جو مغربی معاشروں کے حالات سے مخصوص ہے اور دوسرے معاشروں میں عام نہیں ہے۔ یہ مسائل اور ان کے علاوہ بعض دیگر مسائل اس بات کا باعث بنے ہیں کہ دنیا کے بااثر مسلم ملکوں نے انسانی حقوق کے اعلامیے میں غیر مغربی ملکوں کے مذہبی و ثقافتی مسائل کو مد نظر قرار نہ دیے جانے کے باعث اس اعلامیے کو بارہا تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ اعلامیہ مغربی ملکوں پر حکمراں ثقافت سے متاثر نظر آتا ہے، جسے اگر مسلمان حکومتیں نافذ کرنا چاہیں تو ان کو اسلامی قوانین سے تجاوز کرنا پڑے گا اور قوانین اسلام کی مخالفت کرنا پڑے گی۔ انہی تحفظات کے دائرے میں اسلامی ممالک نے انسانی حقوق کے بارے میں دین اسلام کے الہی عالمی نظریے پر مبنی ایک اعلامیہ تیار کرنے اور مرتب کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ 1990 میں اسلامی انسانی حقوق کے اعلامیے کو کہ جو 25 شکوں پر مشتمل تھا، اسلامی کانفرنس تنظیم OIC کے رکن ملکوں کے توسط سے منظوری دی گئی، اور اسلامی کانفرنس تنظیم کے رکن ملکوں نے اسلامی احکام و قواعد اور الہامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی انسانی حقوق کے اعلامیے کے مندرجات کو قبول کیا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے چند سال بعد یعنی 2008 میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اقدام اور تجویز پر 5 اگست کو اسلامی انسانی حقوق کے اعلامیے کی منظوری کی سالگرہ کے دن کو اسلامی انسانی حقوق اور کرامت انسانی کے دن کا نام دیا گیا، اور یہ طے پایا کہ تمام اسلامی ممالک ہر سال اس دن کو قومی سطح پر عقیدت و احترام سے منائیں گے۔ انسانی حقوق کا مفہوم خواہ وہ مغربی ہو یا اسلامی، دونوں میں انسانی حقوق کو بہت اہمیت اور حیثیت حاصل ہے، اور آج حکومتیں انسانی حقوق کے قوانین و ضوابط وضع کرنے اور انسانی حقوق کے تحفظ اور حمایت کیے جانے میں اپنی قانونی حیثیت اور مقبولیت سمجھتی ہیں، لیکن مغرب نے ہمیشہ مسلم ممالک سمیت دیگر اقوام کی ثقافت کو نظر انداز کر کے انسانی حقوق کی آڑ میں اپنے معاشرے کی لبرل اقدار کو دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے عالمی اور اسلامی انسانی حقوق کے اعلامیے کے مشترکہ نکات کے پیش نظر ایک اہم مسئلہ جو اہمیت کا حامل ہے، اسے ہم اس پروگرام میں بیان کریں گے۔ تعلیم و تربیت، عزت و شرافت، زندگی، آزادی اور حقوق و قوانین کے مقابلے میں مساوات وہ مشترکہ موارد ہیں کہ جن پر اسلام اور مغرب کے قانونی نظام میں تاکید کی گئی ہے، اور اس کی صراحت عالمی اور اسلامی انسانی حقوق کے دو اعلامیوں میں کی گئی ہے۔ لیکن وہ چیز کے جو اسلامی معاشروں اور آج کے عالمی معاشرے کی مغربی سوچ کے درمیان بنیادی فرق شمار ہوتی ہے، وہ نقطہ نگاہ کی نوعیت ہے۔ اس معنی میں کہ اسلامی نقطہ نظر سے ہر چیز خدا اور کائنات کے خالق و مالک کے محور پر گھومتی ہے، جبکہ مغربی سوچ میں اس کا محور ہیومنزم یا انسان محوری ہے، یعنی عقیدہ اور عمل کا ملاک اور معیار خدا اور دین نہیں بلکہ انسان ہے۔ اسی سبب سے مغربی انسانی حقوق کے اعلامیے میں ہر چیز کو انسانی محور کے گرد رکھا گیا ہے، جبکہ مسلمانوں اور ادیان الہی کے پیروکاروں کے عقیدے کے مطابق انسانی حقوق کا سرچشمہ مذہب ہے، اور انسانی حقوق کو صرف اسی وقت تسلیم اور نافذ کیا جا سکتا ہے جب اس کا سرچشمہ الہی ہو اور وہ آسمانی الہام سے متاثر ہو۔ مغربی انسانی حقوق آفاقی اور عالمگیر نہیں ہے اور زیادہ تر مغربی اقدار پر مبنی ہیں جو لبرل ڈیموکریسی کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن اسلامی انسانی حقوق کی بنیاد انسانوں کی ذاتی شرافت و کرامت کے اصول پر مبنی ہے اور عوامی اور عالمگیر نقطہ نظر پر مشتمل ہے۔ انسانی حقوق کے موضوع پر دو مغربی اور اسلامی افکار کے درمیان فرق اور اختلاف کا ایک اور نقطہ آزادی کی طرف توجہ ہے۔ مغربی سوچ کے جس کی صراحت اقوام متحدہ کے منظور کردہ انسانی حقوق کے اعلامیے سے بھی ظاہر ہے، اس میں آزادی اور انسانی حقوق کی طرف توجہ مذہبی فکر سے فرار اور دوری اختیار کرنا ہے، اور یہ سوچ انسان کی آزادی کو مطلق تصور کرتی ہے، جبکہ اسلام کے آفاقی قانون میں آزادی کا لطف انفرادی اور سماجی فرائض کی انجام دہی میں خلل واقع نہ ہونے سے مشروط ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ انسانی زندگی سے متعلق کچھ ایسے انسانی حقوق ہیں کہ جن پر انسانی حقوق کے منشور میں توجہ نہیں دی گئی ہے، تاہم اسلامی اعلامیے میں ان کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس اعلامیے میں کہ جو اسلامی شریعت کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے، انسانی حقوق انسانوں کی ذاتی عظمت و کرامت اور قدر و منزلت سے ماخوذ ہیں، اور ملت اسلامیہ کا ایک عالمی مشن بھی ہے۔ اگرچہ انسانیت جو مادی علوم میں ترقی کے مراحل پر پہنچ چکی ہے، ہمیشہ اپنے تمدن اور حقوق کی حمایت اور تحفظ کے لیے روحانیت و معنویت کی ضرورت ہے۔ اسلامی انسانی حقوق کا اعلامیہ دراصل اسلامی معاشرے کی جانب سے عالمی سطح پر اپنے اسلامی تشخص کو اجاگر کرنے اور انسانی حقوق کے حوالے سے مذہب اسلام کے خیالات و نظریات کے اظہار کی کوشش ہے۔ اسلامی انسانی حقوق کا بیانیہ تمام انسانوں کو بہتر زندگی گزارنے اور پرامن بقائے باہمی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور تمام اقوام کی مشترکہ زبان اور قوموں کے اتحاد کا قوی ترین محور انسانی کرامت و شرافت کے تحفظ میں سمجھتا ہے۔ سامعین، افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اقوام متحدہ سے منظور ہونے والا انسانی حقوق کا اعلامیہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے لیے اقتدار پسندی اور انسانی حقوق اور وقار کو نظر انداز کرنے کے ایک دستاویز میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس لیے 5 اگست کی تاریخ کو مغرب کی زیادتیوں کے خلاف اسلامی ممالک کی مزاحمت کی علامت سمجھا جانا چاہیے۔ یہ دن اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے لیے ضروری ہم آہنگی اور تعاون کے ساتھ انسانی حقوق کے میدان میں اسلامی اقدار کی ترویج، فروغ اور تحفظ کے لیے مناسب طریقہ کار اپنانے اور حکمت عملی اختیار کرنے کا بہترین موقع ہے۔ نیز 5 اگست اسلام کی حقیقی تصویر کا دفاع کرنے اور مذاہب کے درمیان مکالمے اور تعامل کی ترغیب دینے کا ایک قیمتی موقع ہے، تاکہ مسلمانان عالم اسلام کے نقطہ نظر سے انسانی حقوق کو عالمی برادری کے سامنے متعارف کرا سکیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.